الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج انشاءاللہ ہماری گفتگو جو ہے وہ نہج البلاغہ اور اس میں موجود کچھ معارف و مطالب کے اوپر, اور اس میں جو ہماری لاسٹ ٹائم ہم نے جو انیشیٹ کیا تھا وہ موت کے حوالے سے تھا کہ امام علی علیہ السلام کے کلمات میں موت کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے. اچھا, اور یہ ایک لحاظ سے وہ کنٹینویشن میں تھا کہ اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آپ دنیا میں زندہ رہنے کا کیا طریقہ اور سلیقہ ہونا چاہیے, اور اس حوالے سے ہم نے کافی چیزوں کو یعنی تین چار مین پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کے سامنے ہائی لائٹ کیے تھے نہج البلاغہ کی روشنی میں. ٹھیک ہے, اچھا ایک چیز اور بھی جو میرا خیال ہے کہ ہمارے جو لوگ بھی سن رہے ہیں ان کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ یہاں پر ہمارا جو یہ والا جو ٹاپک ہے اس میں بنیادی طور سے ہم امام علی علیہ السلام کے نقطۂ نظر یا آپ کی سوچ کو پڑھ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اس میں یہ نہیں سمجھیے گا کہ یہ بذات خود ایک نیا ٹاپک ہے. یعنی مثال کے طور پر اب جیسے ہم نے توحید در قرآن پہ بات کی تو وہ از خود ایک نیا ٹاپک ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ یعنی کہ پہلے ہم نے موت پر بات نہیں کی یا آخرت پر بات نہیں کی یا زندگی گزارنے کے طریقوں پہ بات نہیں کی, لیکن یہاں پر جو ایکسکلوسیوٹی ہے وہ کیا ہے کہ ہم خصوصیت کے ساتھ امام علی علیہ السلام کے کلمات اور آپ کے نظریات کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے, تاکہ اس حوالے سے جو ہماری اویئرنیس ہے یا ہماری انفارمیشن ہے وہ اور اپ گریڈ ہو جائے. ٹھیک ہے نا, تو یہ بات ذہن میں رہے. یعنی یہاں پر جتنے بھی ٹاپکس ہیں وہ ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ نوول ٹاپکس ہیں یا بالکل نئے ٹاپک ہیں جن پر ہم نے بات نہیں کی. اچھا, تو موت کے حوالے سے پچھلی دفعہ میں نے گفتگو شروع کی تھی ایک دو کلمات قصار, اور پھر جو خطبہ میں نے سٹارٹ کیا تھا 107 آپ کوشش کریں گے کہ اس کو مکمل کر لیں. دو کلمات قصار میں سے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. یہ ایک 122 ہے, کلمات قصار پتا ہے نا, آخری سیکشن جو ہے کہ آپ ایک جنازے کی اتباع میں جا رہے تھے, مطلب ایک جنازے کے ساتھ آپ جا رہے تھے. فسمع رجلا یضحک, تو آپ کے کانوں میں کیا ہوا, ایک انسان کے ہنسنے کی آواز آئی. ٹھیک ہے, جنازے کے ساتھ آپ جا رہے تھے یعنی تشییع جنازہ میں تھے, اور ایک انسان کے ہنسنے کی آواز آئی جس پر آپ نے فرمایا کَأَنَّ الْمَوْتَ فِيهَا عَلَى غَيْرِنَا كُتِبَا, کہ گویا کہ موت جو ہے وہ ہمارے غیر کے لیے کسی اور کے لیے لکھ دی گئی ہے. وَكَأَنَّ الْحَقَّ فِيهَا عَلَى غَيْرِنَا وَجَبَا, اور موت کا جو حق ادا کرنا ہے یا موت کی طرف سے جو ہوشیار رہنا ہے وہ گویا ہمارے غیر پر واجب ہے, یعنی ہم اس سے بالکل فارغ ہیں. اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے, یعنی یہ کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں, یا اس میں یا
یہ سمجھتا ہے کہ موت ہمارے لیے نہیں کسی اور.
ہاں, لیکن یہاں پر ہنسنے پر کیوں یہ بات کہی, ہنسنے پر کیوں یہ بات کہی, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان موت کا خیال رکھے گا یا موت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے گا تو ہنسی رخصت ہو جائے گی. ٹھیک ہے, پھر یہ ہنسی مذاق مزے مستی اس کی گنجائش زندگی میں باقی نہیں رہے گی. ٹھیک, تو یعنی کہ لوگ ایسے بیہیو کر رہے ہیں کہ جیسے موت کسی اور کے لیے لکھی ہوئی ہے, اس کا حق کسی اور کو ادا کرنا ہے. وَكَأَنَّ الَّذِي نَرَى مِنَ الْأَمْوَاتِ سَفْرٌ عَمَّا قَلِيلٍ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ, کہ اور گویا ایسا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ موت کے گھاٹ اترتے ہیں یا جن کو موت آتی ہے وہ ایک سفر کی حالت میں ہیں, مسافر ہیں. عما قلیل الینا راجعون, کہ پھر یعنی اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ پلٹ کر ہمارے پاس یا ہماری طرف آ جائیں گے. نبوئہم اجداثہم, ہم کیا کرتے ہیں, بوا یعنی جیسے رہنا یا جانا, ہم انہیں ان کی قبروں میں ان کے حوالے کر دیتے ہیں, ان کی قبروں میں اتار دیتے ہیں, یعنی ہم گویا ان کی قبور کو ان کا گھر بنا کے اور ان کو وہاں سے رخصت کر کے چلے آتے ہیں. اور پھر ہمارا کیا حال ہوتا ہے, ہم انہیں ان کی قبور میں چھوڑ کر آتے ہیں, وہ نہ کلو تو راساہم, اور ان کے ورثے کو کھانا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک, یعنی ان کو ان کی قبور کے حوالے کیا اور ان کا جو بچا ہوا مال ہے اس پر ٹوٹ پڑے سارے اعزاء اور اقارب اور رشتہ دار. کأنّا مخلدون بعدہم, گویا کہ ہم جو ہیں وہ مخلدون یعنی ہمیشہ باقی رہیں گے ان کے بعد. ثم قد نسینا کل واعظ و واعظۃ, اور پھر ہم نے نسیان کے حوالے کر دیا, فراموش کر دیا, بھلا دیا, چاہے کوئی واعظ کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو. ورومینا بکل جائحت, اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہم ہر آفت کا نشانہ بن گئے. نشانہ کا مطلب کیا ہے, یعنی کہ پھر دنیا کی آفتوں نے ہمیں اپنے تیروں کی باڑھ پہ رکھ لیا. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک چیز, اور اسی کے حوالے سے دیکھیں ایک اور بھی کلمات قصار ہے اسی سے کنیکٹ کرتے ہوئے, 126, عجبت للبخیل, مجھے بخیل پر, مائزر پر, کنجوس پر تعجب ہوتا ہے. کیوں تعجب ہوتا ہے, یستعجل الفقر الذی منہ ہربا, کہ جس فقیری سے بھاگنے کی وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے اتنی ہی تیزی سے اس فقیری میں خود مبتلا ہو جاتا ہے. کیسے, یہ کیوں بیان کیا آپ نے, وَيَفُوتُهُ الْغِنَى الَّذِي إِيَّاهُ طَلَبَا, اور جو غنی ہونا جس کا وہ طلبگار ہوتا ہے وہ سب اس کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ مرنے کے بعد تو سب کا یہی حال ہے, موت تو سب کا یہی حال کرتی ہے کہ عیش لے لیتی ہے, جو آپ غنی اور ثروت مند ہیں سب ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ ظاہراً دنیا کی زندگی کی بات ہو رہی ہے, بخیل کی. کیوں, یہ کیوں کہا آپ نے, اس لیے کہ جو بخیل ہوتا ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ دوسرے کے لیے نعمتوں کو روکتا ہے, وہ خود بھی استفادہ نہیں کرتا اس سے. یعنی اس کا جو مین ٹینڈنسی اس کی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, چیزوں کو جمع کرنا. وہ کس بات کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے, جمع مالہ مالا وعددہ, مال جمع کر ہو گنتے رہو, اس پر خوش ہوتے رہو بیٹھے ہوئے کہ جی میرے اتنے گھر ہو گئے, میرے اتنا بینک بیلنس ہو گیا, میری اتنی گاڑیاں ہو گئیں. اب انسان کو ایک گھر اور بینک بیلنس اور گاڑیاں تھوڑی کھاتا ہے, جو اس کو تھوڑی انجوائے کرتا ہے. ٹھیک, وہ بس دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں بس اس کو. تو آپ اس کو کیا فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس پر کہ جس فقر سے وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اسی میں ہی جا کے گرفتار ہو جاتا ہے, اور جو جس غنا کو یعنی غنی ہونے کو طلب کر رہا تھا وہی چیز اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو ایک مطلب ہے کہ جس انسان میں صفت بخل ہوتی ہے نعوذ باللہ, وہ کیا ہوتا ہے, وہ اس قسم کی زندگی گزارتا ہے, یعنی نہ دوسروں کے لیے وسیلہ فیض و برکت ہوتا ہے نہ خود اپنے لیے. تو آپ فرماتے ہیں, فیعیش فی الدنیا عیش الفقراء, وہ دنیا میں کیسی زندگی بسر کرتا ہے, فقیروں جیسی. میں نے کوئی خاص یوز نہیں ہے, جو نعمتیں ہاتھ میں بس رکھی ہوئی ہیں چیزیں, کوئی اس کا استعمال نہیں ہے. تو دنیا میں زندگی گزارتا ہے فقیروں والی. وَيُحَاسَبُ فِي الْآخِرَةِ حِسَابَ الْأَغْنِيَا, لیکن اس سے آخرت میں حساب لیا جائے گا غنیوں والا, دولت مندوں والا. ٹھیک صحیح. یہ بڑی حکمت, بہت حکمت ہے ان سارے کلمات میں, کہ کم از کم ایک شخص ہے اگر دنیا میں جو کچھ بھی لیا اس کا مزہ ہی اٹھا کے جائے تو کچھ تو کیا. تو دنیا میں بھی چیزیں جمع کرتے رہے, بھرتے رہے, نہ خود ڈھنگ سے اس کو یوز کیا, نہ دوسروں کو فائدہ پہنچایا, اور حساب و کتاب کا وبال لے کے آخرت میں آ گئے. ٹھیک ہے, یعنی یہ موت کے حوالے سے جو ہے کہ اگر آپ اس کو بالکل اس ٹاپک کو دیکھیں, کہ ہمارا بنیادی طور پر جو سوال تھا وہ یہی تھا نا, دنیا کی زندگی میں کیسے رہیں کہ ہماری زندگی ہمیں بہترین آؤٹ پٹ دے. تو اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہاں تک آئیں کہ ہم کیسے مریں کہ ہماری موت ہمارے لیے بابرکت ہو اور آگے کی زندگی بہتر ہو. ٹھیک ہے, یہ بذات خود ایک ہنر ہے, یہ بذات خود ایک اسکل ہے کہ موت کے مرحلے تک کامیابی کے ساتھ پہنچنا. دوست اس ٹاپک کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم کس اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, کہ موت تک کیسے کامیابی کے ساتھ پہنچے. تو یہ نہیں کہ جو بدترین حالت ہے موت تک پہنچنے کی, وہ کیا ہے؟ بخیل کی حالت میں, بخل کی حالت, یعنی انسان بے فیض ہو, اس کے پاس جو بھی دولت ہے یا سرمایہ ہے نہ خود اس کے اپنے لیے فائدہ مند ہے نہ دوسروں کو اس نے فائدہ پہنچایا. اس تو دنیا میں اس نے فقیروں جیسی زندگی بسر کی اور آخرت میں اس سے حساب لیا جائے گا اغنیا جیسا. اس کے بعد اور کون شخص ہے جو بری موت مرتا ہے؟ یعنی ایک تو بخیل ہے, اس کے بعد اور کون شخص ہے؟ وہ عجب تو للمتکبر, کہ مجھے تعجب ہوتا ہے تکبر کرنے والے پر. الذی کان بالامس نطفۃ ویکون غدا جیفۃ. کان بالامس, جو یسٹرڈے وہ ایک نطفہ تھا یعنی ایک گندے پانی کا ایک قطرہ تھا. ویکون غدا جیفۃ, جیفا کا مطلب کیا ہے؟ مردار. صحیح, مردار یعنی ایک بے جان بدن. مردار کا مطلب ہے ایک بے جان بدن, کہ آنے والے دن میں وہ ایک بے حس و حرکت بدن لے کے پڑا ہوا ہوگا, اور کل والے دن جو ہے وہ کس بات پہ تکبر کس بات پہ کر رہا ہے؟ انہیں بھی فرما رہے ہیں کہ تکبر کس بات پہ کر رہا ہے, کہ جس کا آغاز اور انجام یہ, ابتدا یہ ہے انتہا یہ, تکبر کس بات کا ہے؟ وعجب تو لمن شک کا فی اللہ وہو یرا خلق اللہ, اور اس پر تعجب ہوتا ہے جو خدا کے بارے میں شک کرتا ہے حالانکہ مخلوق خدا کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھتا ہے. اچھا, مخلوق خدا کو نظروں کے سامنے دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ دیکھیں جتنی بھی چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میں نے خود اپنے کو پیدا کیا ہے نا. یہ تو بالکل کلیئر ہے نا, کہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنا پیدا کرنے والا اور اپنے پورے نظام کو چلانے والا یا اپنی ذات کو سسٹین کرنے والا میں خود ہوں, مطلب وہ کافر ہو, مشرق ہو, کوئی بھی ہو, یہ دعویٰ کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی ہے اسے کسی اور نے پیدا کیا ہے اور کوئی اور اس کی زندگی کو باقی رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ اس بات کا بالکل کلیئر ثبوت ہے نا, جو ہر تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والا انسان اس چیز کو سمجھ لے گا. تو مخلوق کو دیکھے, مربوب کو دیکھے اور خالق اور رب کا انکار کر دے, تو آپ فرماتے ہیں مجھے اس پر تعجب ہے. وعجبت لمن نسی الموت وهو یرى الموت, اور مجھے تعجب ہوتا ہے اس پر کہ جو موت کو بھول جاتا ہے جبکہ مرنے والوں کو روزانہ اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ کس طریقے سے مطمئن ہو کے بیٹھ گیا ہے کہ یہ حال کل میرا نہیں ہونا, اس حالت تک میں خود نہیں پہنچوں گا. وہ عجب تو لعامرن دار الفنا و تارک دار البقا. عامر عمارا کس کو کہتے ہیں؟ عمارا تعمیر آباد کرنا, ٹھیک ہے, آباد کرنا یہ عمارا ہے. تو عجب تو لعامر یعنی عامر یعنی آباد کرنے والا, کس کو آباد کرنے والا؟ دار الفنا. کس کو آباد کر رہا ہے وہ؟ دار فنا کو. فنا ہو جانے والے گھر کو آباد کر رہا ہوتا ہے. وہ تارک دار البقا, تارک یعنی ترک کر دینے والا, چھوڑ دینے والا. دار بقا کو چھوڑ کر ساری کی ساری محنت کس کو آباد کرنے پہ لگی ہوئی ہے؟ دار فنا پر. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ سارے کے سارے لوگ کیا ہوگا؟ اچھی حالت میں مریں گے. اچھی حالت میں مریں گے یہ سب, یہ سارے کام کر رہے ہیں. بخیل, متکبر, دوسروں کو اپنی نظروں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھے اور اپنی موت بھول جائے, کوئی تیاری نہ ہو, دار فنا کو آباد کرنے پہ ساری توجہ, دار بقا کو بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح. تو یعنی یہ تمام کے تمام امور کیا ہیں جو امام علیہ السلام توجہ دلا رہے ہیں کہ اچھے طریقے سے اگر مرنا چاہتے ہو, اگر اچھی حالت میں اس دنیا کو ترک کرنا چاہتے ہو, دیکھو یہ سارے کام نہیں کرنا, ٹھیک ہے, ایسے نہیں بننا, ورنہ پھر حسرت کی موت, نعوذ باللہ, مصیبت کی موت مرو گے پھر. یعنی کہ جس میں, اور اب میں اسی خطبہ نمبر 107 کی طرف آتا ہوں کہ جس میں پھر آپ نے باقاعدہ ایسے انسان کی, دنیا دار انسان کی, یعنی وہ شخص جس کی یہ حرکت ہے, ٹھیک ہے, اس کی موت کے احوال کو آپ نے تفصیلاً بیان فرمایا اسٹیج بائی اسٹیج. تو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں کہ کیا ہے, کہ یہ کون شخص ہے کہ جو مردار دنیا پر ٹوٹ پڑے اور اس کو نوچ نوچ کر کھانے میں انہیں اپنی عزت و آبرو کی بھی پرواہ باقی نہیں رہی. ایسے ہی ہوتے ہیں نا لوگ, دنیا کے پیچھے سب سے پہلے اپنی عزت گنواتے ہیں نا, جب مطلب ایک تو سیلف آنر برباد کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ پتہ نہیں کس کس کی جا کے خوش آمدیں کر رہے ہوتے ہیں, کس کس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں فقط دنیا کی خاطر, ٹھیک ہے. یعنی اگر کوئی شخص مثال کے طور پر جھوٹ بول کر منافع کماتا ہے, اس نے اپنی عزت نفس گنوائی یا نہیں گنوائی, کسی کو دھوکہ دے کر کوئی فائدہ اٹھایا, بزنس میں کچھ آگے بڑھے, یعنی اپنی عزت و آبرو کو تباہ کر رہے ہیں اس مردار کے پیچھے, کہ جو امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے, الا حر, کیا ہے کوئی زندہ آزاد مرد, یدعو ھذہ اللمازۃ لاہلھا, جو اس چبائے ہوئے لقمے کو اس کے اہل کے لیے چھوڑ دے, ہے کوئی تم میں آزاد انسان؟ یعنی آزاد کا مطلب جسے دنیا نے قید نہ رکھ کیا ہوا ہو, یہ چبایا ہوا لقمہ ہے یہ. نہیں وہ تو ٹھیک ہے آپ ایفرٹ کر رہے ہیں نا, لیکن اس کے لیے آپ کو پتا ہے نا لوگ کس کس حد تک گرتے ہیں, بزنس آرڈر لینے کے لیے اپنے آپ کو کس حد تک ذلیل کرتے ہیں دوسروں کے سامنے. یعنی اس بات پر یقین نہیں ہے کہ خدا رزق دینے والا ہے, یا یہ کہ ابھی اگر رزق تنگ ہے تو ہم کم کھا لیں گے, یہ سب نہیں, یہ عزت نفس نہیں ہے انسان کے اندر, ٹھیک. تو اس مردار دنیا پر ٹوٹ پڑے اور اس کو نوچ نوچ کر کھانے میں اپنی عزت و آبرو گنوا رہا ہے, دنیا کی محبت نے اس کے آنکھوں کو اندھا اور دل کو مریض بنا دیا ہے, اور شہوتوں اور خواہشات نے اس کی عقل کے پردے کو پھاڑ دیا ہے, کہ اب اس کی عقل کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ہے, صرف خواہشات ہیں جس نے اس کی عقل پر پورا قبضہ جما لیا ہے. دنیا نے اس کے دل کو مردہ بنا دیا اور اس کا نفس اس پر مر مٹا ہے. اگر کوئی خدا کی طرف سے آتا ہے, یعنی خدا, آپ لوگوں کو یقیناً یہ بات پتا ہوگی اور اب تک سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر انسان کو اپنا پیغام سنانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک رستہ بناتا ہے, چاہے کوئی آپ کے گھر میں سے ہو, کوئی باہر سے آئے, کوئی دوستوں میں سے آئے, لیکن خدا جو ہے نا وہ کسی نہ کسی چینل سے اپنا پیغام آپ کو سنا دیتا ہے, بات پہنچا دیتا ہے ہر انسان تک. ٹھیک, تو جو بھی خدا کی طرف سے بولنے والا ہے, بتانے والا ہے, اس نے اس کی کوئی نہیں سننی, نہ واعظ و نصیحت پر کان دھرنے, حالانکہ وہ ان لوگوں کو دیکھتا ہے کہ کس طریقے سے اپنی غفلت کی حالت میں پکڑ لیے گئے, خدائی پکڑ آ گئی, اور جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے اس کو کس طریقے سے چھوڑ کر جانا پڑ گیا, سب نظروں کے سامنے دکھائی دے رہا ہے لیکن پھر بھی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے, پھر بھی اسی کے پیچھے. اب یہ اس کا حال ہے, ٹھیک ہے, اب یہ اس کا حال ہے. یہ میں نے تھوڑا سا وہ بیک گراؤنڈ جو میں پڑھ چکا تھا پچھلی دفعہ. تو اب کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ان کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے. جب موت آتی ہے ان کی طرف, موت اپنے گھیرے میں لیتی ہے, لینا شروع کرتی ہے, تو سب سے پہلے کیا ہوتے ہیں کہ ہاتھ پیر جو ہیں ان کے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور چہرے کی رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب موت مزید ان کے اندر داخل ہوتی ہے, ثم ازداد الموت فیہم ولوجا فحیل بین احدہم وبین منطقہ, تو جب موت ان کے اندر داخل ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کے نفس اور اس کے نطق یعنی بولی کے درمیان حائل ہو جاتی ہے. یعنی کیا مطلب, سب سے پہلے کیا چیز بند ہوتی ہے, زبان, بولنے کے قابل نہیں رہ جاتا انسان. وَإِنَّهُ لَبَيْنَ أَهْلِهِ يَنظُرُ بِبَصَرِهِ وَيَسْمَعُ بِأُذُنِهِ عَلَى صِحَّةٍ مِّنْ عَقْلِهِ وَبَقَائِم مِّنْ لُبِّهِ, تو وہ اپنے اہل و عیال کے درمیان موجود ہوتا ہے اس حالت میں کہ آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں, کان سن رہے ہوتے ہیں, عقل صحیح و سالم ہوتی ہے اور اس کی فکر باقی رہتی ہے. یفکرو فیما افنا عمرہ, اس وقت وہ تفکر کرنا شروع کرتا ہے کہ میں نے اپنی عمر کو کس چیز میں ختم کیا. اس سے پہلے جب تم کو سنایا جا رہا تھا تو کچھ سوچنے کو تیار نہیں تھے, اب جب ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے, ہلنے جلنے سے معذور ہو گئے, زبان بند ہو گئی, تو اب سوچنا شروع کیا, اب سوچنا شروع کیا کہ عمر کو کہاں گزارا, کس رستے میں خرچ کیا.
اس سائنٹیفک بھی شاید کچھ اس پہ ایکسپیریمنٹ ہوئے کہ جو لاسٹ کا ٹائم ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں, پوری جو ریل ہے زندگی بھر کی وہ آپ کے لاسٹ مومنٹ میں چل رہی ہوتی ہے.
جی ہاں بالکل,
تو پوری زندگی آخر میں جب 15-20
تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ اب سوچنا شروع کیا کہ میں نے اپنی عمر کس میں گزاری, تو وہی آپ والی بات ہے, وہ ریل چلنا شروع ہو گئی کہ میں نے اپنی عمر کس چیز میں گزاری. وفیما اذهب دهره, اور جو میرا دور تھا اپنی زندگی کا وہ کدھر گزار دیا, اپنی زندگی کے اوقات کو. ویتذکر اموالا جمعها, اور پھر وہ یاد کرتا ہے اس سارے اموال کو جس کو زندگی بھر جمع کرتا رہا. اغمض فی مطالبها واخذها من مصرحاتها ومتشابهاتها, اور اس مال کو کہ جس مال کو جمع کرنے میں جائز و ناجائز سے آنکھیں بند کر لی تھی, چاہے ظاہراً حلال ملے, حرام ملے, صاف ہو, مشکوک ہو, کوئی پرواہ نہیں تھی, صرف اور صرف توجہ کس پر تھی, مال کی جمع آوری پر. قد لزم لزمته طبيعات جمعها وأشرف على فراقها تبقى لمن وراءه ينعمون فيها. تو اب اس کا حال کیا ہوا کہ اب مال جو ہے اس کے سر پر ایک وبال کے طریقے سے مسلط ہے. اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے کہاں کہاں سے مال جمع کیا تھا, کہاں جھوٹ بولا تھا, کہاں دھوکہ دیا تھا, کہاں فریب کیا تھا, ٹھیک ہے ساری باتیں. تو اب اس کی تکلیف اور وبال اپنے اوپر محسوس کر رہا ہے, لیکن اب کیا ہے کہ وہ مال اس کے پچھلے یعنی اس کے وارثوں کے لیے رہ جائے گا جو اب اس کو پھر لعب و لہو میں اڑائیں گے, الٹی سیدھی چیزوں میں خرچ کریں گے, کیونکہ مال مفت دلے بے رحم. مفت کا مال تو کیسے خرچ ہوتا ہے. تو وہ اسے عیش و عشرت میں بسر کریں گے, اور والمرء قد غلقت روحه بها, اور یہ جو ہے نا اس کے اندر گروی ہو کر اس کی زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا. اچھا, اور یہ بھی امام علی علیہ السلام نے ایک بات بیان فرمائی ہے کہ عقل مند انسان جو ہے نا وہ اپنی اولاد کے لیے مال و متا اور جائیدادیں نہیں چھوڑتا, ان کے لیے علم اور ہنر چھوڑ کے جاتا ہے. ان کو علم دیتا ہے, ہنر مند بناتا ہے, اسکلفل, یا بس اتنا کہ ہاں وہ ایک ضرورت بھر ان کے لیے وہ رہے کہ اگر خدا نہ خواستہ, یعنی اگر بچے چھوٹے ہیں یہ ہیں تو خدا نہ خواستہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو ایسا نہیں ہو کہ وہ سڑک پہ آ جائیں. لیکن یہ بہت ہی عجیب ایک فلسفی آپ نے بیان فرمائی ہے کہ یہ والا جو کام ہے نا, یعنی کہ مال ڈھیرا ڈھیر مال اور اسباب جمع کر کے اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے جانا, آپ نے کہیے اس سے برا ذخیرہ تم اپنے لیے کچھ بنا نہیں سکتے, کیونکہ اس کے جمع کرنے میں جتنی مصیبت ہے, یعنی آپ دیکھیں نا مال آسانی سے تو کوئی بھی نہیں کما سکتا نا, بہرحال وقت بہت جاتا ہے نا, یعنی جتنا وقت مال بنانے میں جاتا ہے وہ آپ کی زندگی سے عبادتوں کو لے کے جاتا ہے, نیکیوں کو لے کے جاتا ہے. یعنی انسان اس وقت سوچے کہ کاش میں نے اس وقت میں قرآن پڑھا ہوتا, کاش اس وقت میں میں نے کوئی معرفت حاصل کی ہوتی, کچھ نہیں, سب برباد. ٹھیک, تو اب وہ کیا کرے گا, فَهُوَ يَعَضُّ يَدَهُ نَدَامَتًا, تو وہ ندامت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کاٹنے لگتا ہے. اب یہ جو کاٹنا ہے یہ کس سینس میں, حقیقتاً نفس کی حالت ہے. یہ ضروری نہیں کہ وہاں لوگوں کی نظروں کے سامنے وہ یہ کام کر رہا ہو, لیکن اس کا نفس جو ہے نا وہ اس حالت میں ہے کہ وہ جن ہاتھوں سے اس نے مال جمع کیا تھا نا, اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ ہی کاٹ کے پھینک دوں, کاش کہ یہ ہاتھ ہی نہ ہوتے. اس حالت میں وہ آ جاتا ہے. عَلَى مَا أَثْحَرَ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ مِنْ أَمْرِهِ, اب اس کی حالت کیا ہے, وَيَزْهَدُ فِيمَا كَانَ يَرْغَبُ فِيهِ اَيَّامَ عُمْرِهِ, کیا مطلب ہوا, یعنی اپنی پوری عمر جن چیزوں کی رغبت کرتا رہا اب ان کے بارے میں زاہد بن گیا ہے. زاہد کا مطلب دور ہٹو مجھ سے, دور ہٹو, یعنی مال و متا اور عیش اور آرام اور خواہش اور یہ سب کہ جن کی رغبت میں پوری زندگی گزاری, اب ان سے تزہد اختیار کر رہا ہے, یعنی اب مجھ سے دور ہو, مجھے نہیں چاہیے تم سب. وہ یتمنا ان الذی کان یغبطہ بہا ویحسدہ علیہا قد حازہ دونہ, اور یہ تمنا کر رہا ہے کہ جو لوگ اس کو رشک کی نظروں سے دیکھتے تھے کہ اس قدر مالدار اور سرمایہ دار ہے اور اس پر حسد کرتے تھے, کاش کہ یہ سارا مال وہی سمیٹ لیتے اور میں کچھ نہ کرتا اس میں. جب اس کے وبال کو مشاہدہ کر رہا ہے موت کے قریب اور وہ مصیبت اس کے سر پر پڑ رہی ہے, تو اب اس کی خواہش یہ کہ بھائی تم ہی سب جو تم مجھے آ جناب اور قبلہ کعبہ کرتے رہتے تھے, یہ سب انہی کے ہاتھ میں ہوتا, میرے پاس کچھ نہ ہوتا اس میں سے. فلم یزل الموت یبالغ فی جسده، اب موت مزید اس کے بدن میں آگے بڑھی، حتی خالط لسانه سمعه، یہاں تک کہ اس کی زبان کے ساتھ اس کی سماعت بھی مل گئی، یعنی موت نے زبان کے بعد کس کو بند کر دیا؟ سماعت کو، لسننگ. فصار بین اہلہ لا ينطق بلسانہ ولا يسمع بسمعہ، تو اب وہ اپنے گھر والوں کے درمیان اس حالت میں موجود ہے کہ نہ زبان کچھ بول سکتی ہے اور نہ کانوں سے کچھ سنائی دے رہا ہے، یعنی آوازیں تو ہیں لیکن سماعت نہیں ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہے. یردد طرفہ بالنظر فی وجوہہم، تو اب ایسی حالت میں کیا ہوتا ہے، کیا ہونا چاہیے، سوچیں ایسی حالت میں کیا ہوگا جس کے کان بند ہو گئے اور زبان سے بولا نہیں جا رہا، تو وحشت زداؤں کے دیکھے گا چاروں طرف، نظریں ہر طرف نظریں گھومتی گھمائے گا اپنے، ٹھیک ہے. تو وہی آپ فرماتے ہیں یردد طرفہ، اپنی آنکھوں کو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کرے گا اور ان کے چہروں پر ایک ایک کے چہرے پر نظر ڈال رہے ہیں. یرا حرکات السنتہم ولا یسمع رجع کلامہم، حیران ہو کر ان کی زبانوں کو ان کے منہ کو چلتے ہوئے دیکھ رہا ہے، لیکن اس پر حیران ہے کہ یہ مجھے کیوں کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا. میں زندگی میں تو جب کوئی بولتا تھا تو اس کی آواز سنتا تھا، جواب دیتا تھا، لیکن اب ان کی زبانوں کو حرکت کرتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن ان کے کلام کو نہ سن پاتا ہے، اور ظاہر ہے جواب دینے والی طاقت تو پہلی ختم ہو گئی تھی. ثم ازداد الموت التیاتا به فقبض بصره كما قبض سمعه، اب موت اس کے بدن میں اور آگے گئی اور اس کی بصیرت کو، اس کی نگاہ کو بھی بند کر دیا جیسا کہ اس کی سماعت پر قبضہ کر لیا تھا. وخرجت الروح، اور جب آنکھیں بند ہو گئیں تو پھر اس کے بعد وخرجت الروح من جسدہ، اور پھر اس کے بعد روح اس کے جسد، جسد اور جسم میں کیا فرق ہے؟ بغیر روح کا بے جان بدن. فسارا سارا صاد الف ر، سارا یعنی ٹرانسفارم ہو جانا، یعنی تبدیل ہو گیا وہ. سارا جی فتم بین اہل ہی، کہ جو ابھی تک زندہ چلتا پھرتا انسان تھا اب اپنے اہل و عیال کے درمیان پڑا ہوا ایک مردہ بدن، ایک مردار لاش بن گیا، ٹھیک. قد اوحشوا من جانبه وتباعدوا من قربه، کہ پہلے لوگ کیا تھے کہ ان کی صحبت میں بیٹھنا چاہتے تھے. قد اوحشوا من، اب اس کے جنب یعنی پہلو، اب اس کے پہلو میں آنے سے لوگ وحشت زدہ ہیں، وحشت ناک ہو رہے ہیں. بیٹھتا ہے کوئی برابر مردے کے آگے؟ اس کے جنب میں، اس کے پہلو میں کوئی بیٹھتا ہے؟
اور اس کا نام مٹی کر دیتے نا.
قد اوحشوا من جانبہ، یعنی اس کے جنب سے وحشت کر رہے ہیں. وتباعدوا من قربہ، اور اس کے قرب سے دور ہو رہے ہیں، اس کے قرب سے بعید ہو رہے ہیں، دوری اختیار کر رہے ہیں. اب کوئی اس کے قریب آنے کو تیار نہیں ہے، کوئی اس کے پہلو میں اس کے برابر بیٹھنے کے لیے راضی نہیں ہے. لا یسعد باقیا ولا یجیب داعیا، اب کسی رونے پیٹنے والے کی جو بکا ہے اس کو اب سعید نہیں کر سکتی، اس کو اب خوش اور مسرور نہیں کر سکتی، اور نہ وہ کسی پکارنے والے کو جواب دینے کے قابل ہے. ثم حملوه الى مخط في الارض، مخط خط یعنی جیسے وہ جو قبر کیا ہے، گویا ایک لکیر ہے جو زمین پہ کھینچ دی گئی ہے نا، ایک لکیر ایک خط کی مانند ہے نا قبر, تو مخطن یعنی وہ جو خط اس کے لیے کھینچ دیا گیا ہے زمین میں, اس کو اٹھاتے ہیں, تحمل کرتے ہیں اور اسے اس خط تک پہنچا دیتے ہیں, یعنی اس کی قبر تک پہنچا دیتے ہیں. فَأَسْلَمُوهُ فِيهِ إِلَىٰ عَمَلِهِ, بہت بہت زبردست جملہ ہے. اور اس کے بعد قبر میں کیا ہوتا ہے کہ اسے اس کے عمل کے حوالے کر دیتے ہیں. بہت بہت زبردست بات ہے. یعنی قبر میں لٹانے کا مطلب کیا ہے کہ انسان کو اس کے عمل کو سونپ دیا کہ اب تم جانو اور تمہارا عمل جانے. وانقطعوا عن زورته, اور اس کی زیارت کو کٹ آف کر دیتے ہیں. جب قبر بند ہو گئی تو پھر اس کے بعد اب وہ جو ایک روزمرہ کے ملاقات تھی, زیارت تھی, ایک دوسرے کی شکل دیکھنا تھی, وہ سب ختم ہو گیا, منقطع ہو گیا. ٹھیک. حَتَّى اِذَا بَلَغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ, یہاں تک کہ جب کتاب جو یعنی انسان کا نامہ عمل جو ہے, اور قبر میں بھی نامہ عمل تو جاری ہے ایک لحاظ سے کہ انسان اپنے پیچھے جو کو چھوڑ کے جاتا ہے, صالحات ہوں یا طالحات ہوں, یعنی جو بری چیزیں ہوں یا نیک چیزیں ہوں, تو قبر کے اندر بھی اس کا اثر پہنچتا رہتا ہے. یعنی انسان کی جو کتاب ہے وہ جاری رہتی ہے. اور کتاب بند کب ہوگی حقیقتاً؟ جب خدا قیامت میں اٹھائے گا تب کتاب بند ہوگی. ورنہ یہ کہ جو نیکی آپ جو نیکی اور اچھائی آپ پیچھے چھوڑ کے جائیں گے وہ بھی اس کا اثر بھی آپ کے پاس آتا رہے گا, اور نعوذ باللہ جو برائی اور خرابی انسان پیچھے چھوڑ کے جائے گا اس کا اثر بھی آتا رہے گا. تو حتی اذا بلغ الکتاب اجلہ, یہاں تک کہ جب کتاب اپنی مدت تک پہنچ جائے, والامر مقادیرہ, اور جو امر ہے وہ اپنی تقدیر یعنی جس کو اللہ نے جو اس کی مقررہ حد رکھی ہے وہاں تک پہنچ جائے, والحق آخر الخلق بأولہ, اور آخری مخلوق پہلی مخلوق سے ملا دی جائے. صحیح ہے نا یہ بات؟ قیامت میں یہی ہوگا نا, قیامت میں یہی ہوگا نا کہ جو سب سے آخر میں پیدا ہونے والا بندہ ہے وہ سب سے پہلے والے کو بھی دیکھے گا. کیونکہ نہیں 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 آخرت کی بات کر رہا ہوں, یوم باعث کی بات کر رہا ہوں,
قیامت کا دن.
قیامت میں جو ہے سب, یعنی ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ ابا پہلے آئیں گے, دادا پہلے آئیں گے, پھر ابا آئیں گے, پھر بیٹا, ایسا تو نہیں ہوگا نا, کیونکہ وہاں کوئی نظام تولید تو نہیں ہے.
کتاب تو شاید برزخ میں نہیں پتہ چل جائے گی.
کیا چیز؟
مرنے کے بعد ہی
کتاب اینڈ نہیں ہوگی. آپ کیا حتی اذا بلغل, جب تک پہنچ جائے کتاب اجلہ اپنی مدت کو,
بند نہیں ہوگی. لیکن
ہم اب نامل نہیں کر سکیں گے نیا, سوائے شہداء اور مقتولین فی سبیل اللہ کے, لیکن کتاب تو جاری رہے گی جب تک کہ خدا یوم باعث میں نہ اٹھائے, سور میں نہ پھونکا جائے وہ. تو یعنی کہ جب آخری مخلوق اول سے ملا دی جائے. ٹھیک. وَجَاءَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا يُرِيدُهُ مِنْ تَجْدِيدِ خَلْقِهِ, اور امر خدا میں سے وہ آ جائے جس کا اس نے ارادہ کیا ہے کہ مخلوق کی تجدید کرے, یعنی ان کو ایک جدید حالت میں اٹھائے. اماد السماء وفطرها, آسمانوں کو حرکت میں لائے گا اور ان کو پھاڑ دے گا. وارج الارض وارجفها, اور زمین کو ہلائے گا اور اس کی بنیادوں سے چیزوں کو باہر نکال لے گا جو زمین نے اپنے اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے, جو سورہ زلزال میں بھی ہے نا, اخرجت الارض اثقالها, کہ قیامت میں کیا ہوگا کہ زمین نے جتنے بھی بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں سب کے سب کو باہر نکال دے گی. یعنی یہ زمین امانت دار ہے, اس نے بہت ساری خدائی امانتوں کو اپنے اندر محفوظ کیا ہوا ہے, جو فقیل ہیں, جو اس پر بوجھ ہیں, یہ باہر نکال دے گی. وَقَلَعَ جِبَالَهَا وَنَصَفَهَا، اور پہاڑوں کا قلا قما کر دے گا اور ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا. ٹھیک ہے، یعنی وہی قیامت کے احوال ہیں. وَأَخْرَجَ مَن فِيهَا، جو بھی زمین میں ہے ان کو باہر نکالے گا. فَجَدَّدَهُمْ بَعْدَ اِخْلَاقِهِمْ، اور ان کے زمین میں گم ہو جانے کے بعد، ان کے بوسیدہ ہو جانے کے بعد ان کی تجدید کرے گا، یعنی ان کو نئی زندگی ملے گی. اور ان کو جدا جدا کرنے کے بعد سب کو ایک ساتھ جمع کر دے گا، یعنی آخرت میں کیا ہوگا، تمام لوگ ایک ساتھ جمع ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ یعنی جس سے دل چاہے پھر ملاقات کیجیے. ثم میزہم لما یرید من مسئلتہم، اور پھر اس کے بعد دو چار جملے کہ پھر ان سے ان کے چھپے ہوئے اعمال اور وہ افعال، آپ کیا فرماتے ہیں، خفایا الاعمال، یعنی وہ اعمال جو مخفی تھے، وخبایا الافعال، اور وہ افعال یا کارگزاریاں جو جس کے بارے میں کسی کو بھی پتا نہیں تھا، وہ سب نکل کے باہر آ جائیں گی. ان سب سے پوچھا جائے گا، یعنی کہ جس کی خبر ان کے سوا کسی کو بھی نہیں تھی، جن افعال و اعمال کی، ان سب کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. وَجَعَلَهُمْ فَرِيقَيْن، اور لوگ جو ہیں وہ دو گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے. اَنْعَمَ عَلَى هَؤُلَاءِ وَانْتَقَمَ مِنْ هَؤُلَاءِ، ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جن پر نعمتیں آئیں گی، اور ایک گروہ وہ ہے کہ جس سے انتقام لیا جائے گا. فَأَمَّا أَهْلُ الطَّاعَةِ فَأَصَابَهُمْ بِجِوَارِهِ، تو جو اہل اطاعت ہیں یعنی اللہ کی اطاعت والے ہیں، انہیں اپنے جوار رحمت میں، جوار یعنی پڑوس، انہیں اپنے پڑوس میں جگہ دے گا. وَخَلَّدَهُمْ فِي دَارِهِ، اور اپنے گھر میں، یعنی جو خدا کا گھر ہے، اس میں انہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا موقع فراہم کرے گا. وہ گھر ہے کہ جہاں پر جس کا مکان بن جائے تو اسے وہاں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا، اور نہ وہاں پر ان کے حالات میں تغیر و تبدیلی آئے گی، نہ ان کو خوف ستائیں گے اور نہ بیماریاں ان کے پیچھے آئیں گی، نہ ان کے لیے خطر ہے اور نہ سفر ہے کہ جس میں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جاتے رہیں. لیکن اس کے برعکس جو اہل اطاعت کے مقابلے میں جو اہل معصیت ہیں، فَأَنزَلَهُمْ شَرَّ دَارٍ، وہ اتارے جائیں گے ایک ایسے گھر میں جو شر والا گھر ہوگا. وَغَلَّ الْأَيْدِ إِلَى الْأَعْنَاقِ، اور ان کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں سے باندھ دیا جائے گا. وَقَرَنَ النَّوَاصِيَ بِالْأَقْدَامِ، اور ان کی پیشانی کو جوڑ دیا جائے گا ان کے قدموں سے. یہ کس قسم کے سمبولزم ہے، کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ کہ ہاتھ گردن سے باندھ دیے جائیں اور پیشانی جو ہے وہ قدموں کے ساتھ جوڑ دی جائے.
مجرموں کا جو حال ہے،
لیکن کیوں، یہ کون سے سمبولک، یعنی اس سزا میں کیا سمبولزم ہے؟
جی، کسی کام کرنے کے لائق نہیں رہیں گے جب اس کے ہاتھ باندھے ہوں گے.
دیکھیں اس میں جو ہے نا، ہمارے جو دنیا کی زندگی میں یعنی اہل اطاعت جو ہیں، ان کی دو خصوصیات ہیں مین، وہ کیا ہیں؟ جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، ایک تو یہ کہ ان کی پیشانیاں جو ہیں وہ خدا کی بارگاہ میں جھکتی ہیں. ٹھیک، یعنی خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے یا اطاعت کرنے والے یا, اور دوسرا یہ کہ ان کے ہاتھ جو ہیں نا وہ خدا کے رستے میں کھلے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک, یہ اہل اطاعت کی نشانیاں ہیں, یعنی وہ اللہ کے بندوں کے لیے ان کے ہاتھوں سے مسلسل فیض جاری ہو رہا ہوتا ہے, انفاق. اگر آپ اس کو بھی دیکھیں جو آپ کی پوری عبادات ہیں وہ کیا ہیں, یعنی یا خدا کی بارگاہ میں خضوع و خشوع ہے, بندگی ہے, یا خدا کی راہ میں انفاق ہے, یہ تو عبادات کا پورا نظام. اور کیا ہے, تو جو جس نے زندگی میں دونوں نہیں کیے تو کیا ہوگا, یعنی تمہارا ہاتھ تمہاری گردن سے بندھا ہوا. یہ مثال بھی قرآن نے دی ہے, جو بخیل ہے جو کسی کو کچھ نہیں دیتا اس کی مثال یہ دی ہے کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن سے بندھا ہوا ہے. تو یعنی یہاں پر جو امام علی علیہ السلام اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کیا ہے, یہ ان کے نفس کی حقیقت ہے. دنیا میں کیسی زندگی گزاری کہ تمہاری پیشانی خدا کے آگے نہیں جھکتی تھی, خود تمہارے آگے جھکتی تھی, اپنی انانیت, اپنی خود پسندی, اپنی میں. ٹھیک, تو وہ پیشانی کس سے جڑ جائے گی, خود کے قدموں سے. کس کے آگے جھک رہے تھے تم, خود اپنے آگے. تمہارا معبود افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ, اس کا الہ کون ہے, اس کی اپنی خواہشات. اس کا معبود کون ہے, اس کی اپنی خواہشات ہیں. درست ہے, تو آخرت میں یعنی ہمیں لگتا ہے یہ پنشمنٹ مل رہی ہے, لیکن یہ پنشمنٹ نہیں ہے, یہ جو تمہارا نفس ہے اس کی حقیقت کا ظاہر ہونا ہے. جو کچھ تم اپنے آپ کو بنا کر لائے ہو نا وہی چیز یہاں پہ نظر آ رہی ہے. صحیح, تو وَأَلْبَسَهُمْ سَرَابِيلَ الْقَطِرَانِ مقطعات النیران, اور وہی جو عذاب جو جن کا قرآن میں بیان کیا گیا. تو اب یہاں سے نہ وہ لا مدت للدار فتفنا, اب یہاں پر جو اس مصیبت میں یہ پھنس گئے تو اب یہ کوئی ایسی مدت نہیں ہے کہ جس جو ختم ہو جائے گی. ولا اجل للقوم فیقضى, اور نہ یہ مدت اس قوم کے لیے ہے جو قضا ہونے والی ہے, یہ ختم ہونے والی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں سے بات سمجھ میں آئی کہ جو اس رستے پر یعنی اطاعت اللہ کے جو اطاعت گزار بندوں کی راہ ہے ان سے ہٹ کر جو زندگی گزارتے ہیں تو ان کی موت کیسی ہوتی ہے, موت کیسی ہوتی ہے, آخرت کیسی ہوتی ہے. خطبہ نمبر 107, یہ خطبہ نمبر 107 تھا نہج البلاغہ کا. صحیح, اور وہ کس حالت سے کس کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے کہ جتنے لوگ اس کی تعریفیں کرتے تھے اس کے آگے پیچھے, وہ کہتا تھا بھائی سب انہی کے پاس ہوتا تو بہتر تھا, مجھے کچھ نہیں چاہیے اس میں سے. اور اسی بنا پر جب آپ دیکھیں گے نا کہ ہمیں یعنی بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ویو پوائنٹ ہے کہ لوگوں کو معصومین میں سب سے زیادہ کون پسند آتے ہیں, حضرت سلیمان جو اللہ حضرت سلیمان والی زندگی دے دے. اس وقت بھول جاتے ہیں کہ امام علی جیسی زندگی دے دے. حضرت سلیمان کی زندگی بہت یاد آتی, لیکن یہ نہیں اس بات کو نہیں دیکھتے کہ خود حضرت داؤد اور حضرت سلیمان اپنی پرسنل لائف میں کیسے تھے. ایک آنا بھی یعنی اس لحاظ سے ایک آنا بھی اپنی سلطنت میں سے اپنے لیے نہیں لیتے تھے. ٹھیک, تو یہیں سے جو یہ امام علی علیہ السلام نے جو یہ فلسفہ بیان فرمایا ہے نا زندگی کا اور موت کا, تو یہاں سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ معصومین کی زندگی اتنی سادہ کیوں تھی. یعنی کہ انسان جو عقل مند ہے اسے پتا ہے کہ میرا سرمایہ مجھے کہاں جمع کرنا ہے, جس گھر میں رہنا ہے, جس گھر کو اجڑنا ہے, جس کو فنا ہونا ہے, جس میں سے کچھ باقی نہیں رہنا, کوئی احمقی ہے جو یہاں پہ جمع کرے گا اپنا مال. صحیح ہے. اور اس کی دوسری بھی ایک بڑی اچھی مثال دی جاتی ہے کہ اگر کسی جگہ پر انسان کو رکھا گیا ہو اور وہ جگہ اس کے لیے گویا قید خانے کی مانند ہو, قبر کی مانند ہو, لیکن مجبور ہیں کہ ایک عرصہ گزارنا ہے, ایک پرپس کو سرو کرنا ہے, تو آپ اپنا پورا زور اس قید خانے کی دیواروں کو کمزور رکھیں گے یا اپنا زور لگائیں گے, اس پہ پلاسٹر کریں گے, سجائیں گے, پینٹ کریں گے کہ وہ دیواریں مضبوط اور خوبصورت ہو جائیں, کیا کریں گے آپ؟ کہ اسے کہ جب وقت آئے, جب بھی موقع ملے یہاں سے بھاگنے کا تو آسانی سے نکل سکیں. لیکن ہم پتہ ہے کیا کر رہے ہیں, ہم اپنے اس قید خانے کی دیوار پر پلسٹر کی لیئر بنا رہے ہیں اس کے بعد ایک, جی, تاکہ جب وقت آئے اور خدا کہے کہ نکلو اب یہاں سے, تو نکل ہی نہ پائیں. وہ دیواریں اتنی مضبوط اور موٹی ہو چکی ہوں کہ وہ ٹوٹی نہ جا سکے ہم سے.
تو جو ایسے جگہوں پہ ہیں جہاں پہ غربت ہے وہ تھوڑے بیٹر ہیں.
آپ, میں پہلے بھی آپ لوگوں سے میں نے ایک بات کہی تھی کہ آپ اگر غور کریں نا, تو ہم نے اپنے بزرگوں میں جو دیکھا ہے نا لوگوں کو, خاص طور سے خواتین کو, کہ جو ایک بالکل سادہ سی زندگی گزارتی تھیں اور ہر قسم کی پریشانی اور تکلیف کے باوجود زبان پر شکر ہوتا تھا. آئی تھنک دے آر بیسٹ پوزیشن فار ڈائریکٹ فلائٹ ٹو جنت. یعنی جو میرا ذاتی اس بات پر وہ یقین ہے نا, ہاں, لیکن اب پرابلم ایک یہ ہو گئی ہے نا کہ وہ غریب بھی ہوس پرست ہو گئے. اب ان غریبوں میں بھی وہ اکثریت میں وہ سادگی نہیں رہی ہے, یہ پرابلم آ گئی ہے. یہ نہیں کہ جو میں نے واقعی دیکھے ہوئے ہیں نا اس قسم کے لوگ, بہت ہی مجھے تو رشک آتا ہے ان کو دیکھ کے, کہ کوئی طلب نہیں ہے, کچھ وہ نہیں ہے, بالکل سادہ وادہ سا مل جائے. بلکہ وہ انہیں, ان عورتوں کا تو یہ تھا کہ وہ بیچاری سارے گھر کو کھانا کھلا کے وہ پتیلی کا بچا ہوا پوچھ رہی ہوتی تھیں ایک روٹی کے ساتھ. تو یہ نا, یہ سب مجھے تو رشک آتا ہے واقعی ان لوگوں پہ کہ ان کے پاس بالکل اسٹریٹ ٹکٹ ہیں جنت کے. کوئی حوس نہیں, کوئی لالچ نہیں, کوئی کسی کے ساتھ برا نہیں, زبان پر خرافاتی کلام نہیں. یعنی اگر کوئی آئے تو اس کو دعائیں دینا, اچھے کلمات ادا کرنا, یہ وہ لوگ ہیں نا جو بالکل براہ راست جنتی ہیں. یہ جنتی لائف ہے. باقی ہم لوگوں نے اپنے آپ کو جتنے چکروں میں اور الجھاؤں میں پھنسایا ہوا ہے نا, تو اللہ ہی رحم کرے کہ پتہ نہیں نکلتے وقت کیا ہوگا ہمارا حال. اللهم صل على محمد وعلى محمد.